سبق 13 معرف اور قول شارح کا بیان. دو یا زیادہ تصور جانے ہوئے کو ترتیب دے کر کسی نہ جانے ہوئے تصور کو جب معلوم کریں تو ان دو تصور یا زیادہ کو معرف اور قول شارح کہتے ہیں. جیسے تم کو حیوان اور ناطق کا علم ہے، ان دونوں کو ملایا تو حیوان ناطق ہوا، اس سے تم کو انسان نامعلوم کی حقیقت کا علم ہو گیا، پس حیوان ناطق کو انسان کا معرف کہیں گے. معرف یا قول شارح کی 4 قسمیں ہیں: حد تام، حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص. اچھا بھائی، آج ہم 13 سبق پڑھیں گے جس میں معرف اور قول شارح کا بیان ہے. بھائی، معرف اور قول شارح، یہ بات پہلے ذکر ہو چکی ہے لیکن ایک مرتبہ پھر میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے. آپ نے پڑھا تھا کہ ہمارا علم 2 قسم پر ہے، یا وہ تصور ہے یا تصدیق ہے. اور تصدیق جو ہے اس میں بات پوری ہوتی ہے اور اس کو انسان مان بھی لیتا ہے، جبکہ تصور جو ہے اس میں بات پوری نہیں ہوتی، اور اگر بات پوری ہو تو پھر اس میں شک ہوتا ہے، یعنی اس کو پورا انسان اعتقاد نہیں کرتا، اس کو تسلیم نہیں کیا، ذہن میں اس کے بارے میں شک ہے، تردد ہے. تو اس میں شک بھی آ گیا، وہم بھی آ گیا، اور نیز اسی طرح اس میں جملہ انشائیہ بھی داخل ہے. تو جملہ انشائیہ بھی کس میں سے ہے؟ تصور میں سے. تو تصدیق میں کیا ہوتی ہے؟ بات پوری ہوتی ہے اور انسان اس کو تسلیم بھی کر لیتا ہے، مان بھی لیتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں زید کھڑا ہے، تو میرے ذہن میں یہی اعتقاد ہے، میں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ کھڑا ہے. لیکن اگر میرے ذہن میں اس کے بارے میں شک ہو تو پھر وہ تصدیق نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے؟ تصور ہے. بھائی، تصور ہے. پھر آپ نے پڑھا تھا کہ یہ جو تصور اور تصدیق ہیں، یہ دونوں دو دو قسم کے ہیں. تصور یا بدیہی ہوگا یا نظری، اسی طرح تصدیق بھی یا بدیہی ہوگی یا نظری. اور میں نے بتایا تھا بدیہی کا معنی یہ ہے جو غور و فکر کے بغیر ہی فوراً سمجھ میں آ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدیہی. مثلا میں نے کہا کتاب، آپ فوراً سمجھ گئے. میں نے کہا قلم، آپ فوراً سمجھ گئے. میں نے کہا آگ، میں نے کہا پانی، درخت. دیکھیں، جو لفظ میں بولتا جا رہا ہوں آپ فوراً سمجھتے جا رہے ہیں، اس میں ذرا بھی غور و فکر نہیں کرنا پڑتا. تو وہ چیز یا وہ بات جو فوراً سمجھ میں آ جائے اس کو بدیہی کہتے ہیں، اور وہ چیز یا وہ بات جو فوراً سمجھ میں نہ آئے اس کے لیے غور و فکر کرنا پڑے، دماغ خرچ کرنا پڑے، اس کو نظری کہتے ہیں. نظری، نون وا را یا، نظری، اس کو نظری کہتے ہیں. جیسے مثلا کسی کو آپ جنات کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں، مثلا اس کو علم نہیں پہلے سے، تو اب آپ اس کو بتاتے ہیں کہ جنات جو ہے وہ ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور وہ لطیف ہے، دکھائی نہیں دیتی ہوا کی طرح. اب وہ سمجھ گیا کہ جنات کسے کہتے ہیں. تو دیکھا، غور و فکر کرنا پڑا، اس کو دماغ خرچ کرنا پڑا، اسے سمجھانا پڑا، پھر جا کر وہ بات کو سمجھا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظری کہتے ہیں. تو تصور بھی 2 قسم پر ہوا اور تصدیق بھی 2 قسم. تصور یا بدیہی ہوگا یا نظری، اور اسی طرح تصدیق بھی یا بدیہی ہوگی یا نظری. تو تصور بدیہی کس کو کہتے ہیں؟ وہ تصور جس میں غور و فکر نہ کرنا پڑے. اور تصور نظری کسے کہتے ہیں؟ اس میں غور و فکر کرنا پڑے. اسی طرح تصدیق بدیہی کسے کہتے ہیں؟ تو تصدیق جو فوراً سمجھ میں آ جائے، جس میں غور و فکر نہ کرنا پڑے. اور تصدیق نظری کسے کہتے ہیں؟ جس میں غور و فکر کرنا پڑے. اب یہ نظر اور فکر کسے کہتے ہیں؟ یہ تصور نظری، تصدیق. تو آپ کو انہوں نے بتلایا تھا کہ یہ جو تصور ہے یہ بھی 2 قسم کے، کچھ ہمیں معلوم ہیں، کچھ مجہول. کیا آپ کو دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہے؟ نہیں. کچھ چیزوں کا پتہ ہے اور کچھ چیزوں کا پتہ نہیں. تو اگر وہ تصور کی قبیل سے ہیں تو جن چیزوں کا آپ کو پتہ ہے اس کو کہیں گے تصور معلوم, یہ آپ کو معلوم ہے. اور جن کا آپ کو پتہ نہیں اس کو کہیں گے تصور مجہول. مجہول کا معنی جس کا جس سے آپ لا علم ہیں, جس کا آپ کو پتہ نہیں. اسی طرح تصدیق بھی دو قسم پر, کچھ وہ ہوگی جن کا آپ کو علم ہے اس کو کہیں گے تصدیق معلوم, اور جس کا آپ کو علم نہیں اسے کہیں گے تصدیق مجہول. اب آپ کو جو چیزوں کا علم ہے ان کی مدد سے آپ ان چیزوں کو پہچاننے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کا آپ کو علم نہیں. جن چیزوں کا آپ کو علم نہیں کیا وہ خود بخود حاصل ہو جائیں گی یا معلوم کے ذریعے ان کو حاصل کرنا پڑے گا؟ معلوم کے ذریعے ان کو جاننا پڑے گا. جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی, آپ کا ایک ساتھی ہے مثلا اس کو ہاتھی کا نہیں پتا, اب آپ کیا کرتے ہیں اس کو ہاتھی کے بتلاتے ہیں کہ ہاتھی بہت بڑا جانور ہے, اس کا اتنا بڑا جسم ہوتا ہے, اس کا اس طرح کا رنگ ہوتا ہے, اس کی ایک سونڈ ہوتی ہے, موٹی ٹانگیں ہوتی ہیں. تو اب وہ کچھ سمجھ گیا, صورت سمجھ میں آ گئی. تو دیکھا اس کو جسم کا بھی پتا تھا, اس کو ٹانگوں کا بھی پتا, اس کو سونڈ کے بارے میں بھی آپ نے بتلا دیا, اس کو کالے رنگ کا بھی پتا. یہ دیکھا یہ سب چیزوں کا اس کو علم تھا. ان چیزوں کو ملایا تو ایک کس چیز کا علم ہو گیا؟ ایک نامعلوم چیز کا علم ہو گیا. تو معلوم چیزوں کو ملا کر نامعلوم چیز کو جانا جاتا ہے, اس کو حاصل کیا جاتا ہے. تصور کے ذریعے تصور حاصل ہوتا ہے اور تصدیق کے ذریعے تصدیق. معلوم تصورات کو دو یا زیادہ کو ملائیں گے تو کیا حاصل ہوگا؟ مجہول تصور حاصل ہوگا. اور اسی طرح دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو ملائیں گے تو مجہول تصدیق آپ کو حاصل. پھر دوہراؤ بھائی, مجہول تصور کو کس کے ذریعے حاصل کریں گے؟ معلوم تصوروں سے. اور مجہول تصدیق کو کس سے حاصل کریں گے؟ معلوم تصدیقوں سے. حاصل یہ کہ تصور سے تصور کا پتہ چلتا ہے اور تصدیق سے تصدیق, معلوم سے مجہول کا پتہ چلتا ہے. اور اس کا طریقہ بھی انہوں نے بتلایا تھا کہ دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو ملائیں گے اور ترتیب دیں گے تو پھر آپ کو وہ نامعلوم یا مجہول تصور حاصل ہو جائے گا. اسی طرح دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو ملائیں گے تو آپ کو مجہول تصدیق حاصل ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح مثلا تصدیق کی مثال بھی میں نے ذکر کی تھی. مثلا آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے ہیں, آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں آج آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے ہیں, اور دوسری بات کرتے ہیں جس دن آسمان پر ایسے کالے بادل چھائے ہوں اس دن بارش ضرور ہوتی ہے. دیکھا, ایک تیسری بات کا فوراً اس کو پتا چل گیا, کیا؟ بارش ضرور ہوتی ہے. دیکھو میرے دو جملوں پہ غور کرو, ایک تیسری بات آپ کو معلوم ہوگی. اس نے پہلے کیا کہا؟ آج آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے ہیں. آگے کہتا ہے اور جس دن ایسے کالے بادل آسمان پر چھائے ہوں اس دن بارش ضرور ہوتی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ آج بارش ضرور ہوگی. دیکھا, حالانکہ یہ تو اس نے نہیں کہا کہ آج بارش ضرور ہوگی, لیکن دو ایسی باتیں کی, دو ایسی تصدیقیں لے کر آیا جس سے تیسری تصدیق کا خود بخود کیا ہو گیا؟ علم ہو گیا, حالانکہ وہ اس کا پہلے اس کو علم نہیں تھا. تو دیکھا معلوم تصدیقوں کو ملایا تو کیا حاصل ہو گئی؟ ایک مجہول تصدیق جس کا اس کو پہلے علم نہیں تھا. تو یہ جو معلوم تصوروں کو ہم ملاتے ہیں ترتیب دیتے ہیں اور مجہول تصور کو اس حاصل کرتے ہیں, تو یہ معلوم توجہ ہے, تو یہ معلوم تصوروں کو ملانا جوڑنا ترتیب دینا اس کو کہتے ہیں نظر و فکر. کیا کہتے ہیں؟ نظر و فکر. اسی طرح معلوم تصدیقوں کو جوڑنا اور ترتیب دینا یہ کیا ہے؟ نظر و فکر, جس سے پھر کیا حاصل ہوگی؟ مجہول تصدیق حاصل ہوگی. اور اس نظر و فکر میں بعض اوقات انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, تو وہ علم جو اس نظر و فکر میں غلطیوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم منطق. علم منطق, تو علم منطق کیا کرتا ہے؟ نظر و فکر میں غلطیوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ پرانی باتیں میں ذکر کر رہا ہوں بھائی. نیز آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ دو یا زیادہ معلوم تصور جن کو ملایا تو کیا حاصل ہوا؟ مجھول تصور. تو یہ جو دو یا زیادہ معلوم تصور ہیں جو ہمیں لے جانے والے ہیں آگے کس کی طرف؟ مجھول تصور. تو یہ جو دو یا زیادہ معلوم تصور ہیں ان کو تعریف بھی کہتے ہیں اور ان کو معرف بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھو تعریف کا پہچان کروانا. یہ آگے ایک تیسری چیز کی پہچان کروا رہے ہیں یا نہیں؟ ایک مجھول تصور کی پب کو پہچان. تو یہ جو دو تصور ہیں جن کو آپ نے ملایا, جن کو آپ نے ترتیب دیا, ان کو کیا کہیں گے؟ تعریف اور معرف. ویسے ہی کہیں گے یا یہ آگے کسی تیسرے کا جب تعارف کروائیں گے پھر کہیں گے؟ جب تعارف کروائیں گے, جب ان کسی تیسری بات کا پتہ چلے گا تو یہ جو دو تصور تھے یا تین تھے یا چار تھے جن کو آپ نے جوڑا تھا ملایا تھا ان کو کہتے ہیں تعریف. دوسرا ان کا نام ہے معرف. معرف کا معنی پہچان کروانے والا. تو یہ تین یا چار جو ہیں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اگلے ایک نامعلوم تصور کی پہچان کروا رہے ہیں. تو ان کو کیا کہیں گے؟ تعریف معرف. تعریف اور معرف کون سے تصور کو کہیں گے؟ وہ جو مجھول ہمیں ملا یا یہ والے جو پہلے سے معلوم تھے؟ ہاں یہ جو پہلے سے معلوم تھے جن کو آپ نے جوڑا اور کس کو حاصل کیا؟ مجھول. تو مجھول تو ابھی بعد میں آئے گا, لیکن یہ جو چیزیں جن کو آپ نے جوڑا, دو پرزے ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں, ان کو کیا کہیں گے؟ تعریف. اور دوسرا نام کیا ہے؟ معرف. تعریف کا کیا معنی؟ پہچاننا, پہچان کروانا. تو اور معرف کا کیا معنی؟ پہچان کروانے والا. اس میں فاعل ہے معرف. یعرف تعریفا فہوا معرف. دیکھا یہ باب تفعیل ہے. تو تعریف اسی کا مصدر ہے, پہچان کروانا, پہچان کروانا. اور معرف پہچان کروانے والا, پہچان کروانے والا. اور نیز یہ جو دو یا تین تصور ہیں جن کو ملایا ہے آپس میں, کیوں ملایا ہے ان کو؟ مجھول کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہ جو دو یا تین معلوم تصور ہیں جن کو آپ نے ملایا, ان کا ایک نام کیا؟ تعریف. ایک نام کیا؟ معرف. اور ایک نام ان کا ہے قول شارح. کیا نام ہے؟ قول شارح. قول کا معنی بات, شارح کا معنی شرح کرنے والی, وضاحت کرنے والی, معنی بیان کرنے والی. اس کو تعریف کیوں کہتے ہیں؟ یہ جو دو تین جن کو ملایا, کیونکہ یہ ہمیں پہچان کروا رہے ہیں. اچھا ان کو معرف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمیں پہچان کروا رہے ہیں. ان کو قول شارح بھی اسی لیے کہتے ہیں. قول کا کیا معنی؟ بات. اور شارح کا معنی وضاحت کرنے والی. یہ بات جو ہے, یہ جو تین چار چیزیں آپ نے ملائیں, یہ وضاحت کر رہی ہیں ایک تیسری, ایک نئی چیز کی, یا یہ معنی بیان کر رہی ہیں ایک نئی چیز کی, یا یہ شرح بیان کر رہی ہیں ایک نئی چیز کی. شرح کا معنی وضاحت کرنا, وضاحت اور معنی بیان کرنا. تو اس کے کتنے نام ہوئے؟ تین. نمبر ایک تاریخ. یہ جو دو یا تین معلوم تصور تھے. تعریف کیوں کہتے ہیں اس کو؟ ہاں یہ پہچان کرواتے. اور نیز دوسرا نام کیا؟ معرف. کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ پہچان کروانے والے ہیں. اور نیز اس کو کیا کہتے ہیں؟ قول شارح. قول کا کیا معنی؟ بات. شارح کا معنی وضاحت کرنے والا, وضاحت کرنے والی. تو یہ جو ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ یہ وضاحت کرنے والی بات ہے, یہ معنی کو بیان کرنے والی بات ہے. اس نے کیا کیا؟ ایک اور ایک چیز کا معنی ہمارے لیے, ایک چیز کا معنی ہمارے لیے بیان کر دیا, وہ ہمیں سمجھا دی. دیکھو جیسے میں نے ہاتھی کی تعریف کی تھی, ہاتھی کیا تھا؟ اس آپ کے ساتھی کے لیے مجھول تھا. اور اس سے پہلے کئی چیزیں آپ نے ملائیں, وہ بڑا جسم ہوتا ہے, کالا رنگ ہوتا ہے, بڑی ٹانگیں ہوتی ہیں, سونڈ ہوتی ہے. یہ چیزیں کیا ہیں؟ معلوم تصور. یہ کیا ہیں؟ اور کیا حاصل ہوا وہ جو مجھول تصور تھا؟ ہاتھی. تو یہ جو معلوم تصور ہے ان کو کیا کہیں گے؟ پہلا نام تاریخ, دوسرا نام معرف, تیسرا نام قول شارح. یہ شرح کرنے والی بات ہے. یہ کس کی شرح کر رہی ہے؟ یہ بات ہاتھی کی. کیا کر رہی ہے؟ ہاتھی کی شرح, ہاتھی کی وضاحت کر رہی ہیں, ہاتھی کے معنی کو بیان کر رہی ہیں یہ چیزیں جو آپ نے ذکر کی تھی. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے کتنے نام ہو گئے؟ تاریخ، قول شارح، تاریخ، معرف اور قول شارح بھائی. اور آپ نے یہ پڑھا کہ دو یا زیادہ تصدیقوں کو ملاتے ہیں تو ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ایک مجهول تصدیق. تو یہ جو دو معلوم یا دو یا زیادہ معلوم تصدیقات تھیں جن کو آپ نے ملایا اور ان سے پھر کیا حاصل ہوئی؟ مجهول تصدیق. تو یہ جو دو یا تین معلوم تصدیقات ہیں ان کو دلیل اور حجت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دلیل اور حجت. یہی پہچان کروانے والی چیزیں اگر تصورات ہوں اور پہچان کروا رہی ہوں تصور کی تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ تاریخ، معرف اور قول شارح. اور یہی چیزیں جو پہچان کروانے والی ہیں اگر تصدیقات ہیں اور پہچان آگے کروا رہی ہیں کس کی؟ تصدیق کی. تو پھر ان تصدیقات کو جو پہچان کروانے والی ہیں ان کا کیا نام ہے؟ دلیل اور حجت. صرف نام کا فرق ہے. تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. ایک نام ہے چونکہ وہ تصور ہیں اس لیے ان کا نام وہ رکھا، اور یہ تصدیقات ہیں لہذا ان کا نام کیا رکھا؟ دلیل اور حجت رکھا بھائی. تفصیل آگے آپ بڑی کتابوں میں پڑھ لیں گے، بس اتنا نام کم از کم یاد رکھیں. کچھ وضاحت میں نے کر دی کہ تاریخ، معرف، قول شارح کیوں کہتے ہیں. اب آئیے آج کے سبق پر بھائی. دیکھیے بھائی، سبق 13، 13واں سبق، معرف اور قول شارح کا بیان. کس کا بیان ہوگا؟ معرف اور قول شارح. سمجھ گئے؟ اسے کہتے ہیں وہ جو دو یا زیادہ معلوم تصور ہیں، اور ہمیں کہاں تک لے جائیں گے؟ مجهول تصور تک. ان کو کہیں گے تو ان کی تفصیل بیان کرنے لگے. کہتے ہیں دو یا زیادہ تصور جانے ہوئے، دو یا زیادہ تصور یوں کریں، یہ جانے ہوئے کو ذرا تصور سے پہلے پڑھیں پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. دو یا زیادہ جانے ہوئے تصور کو ترتیب دے کر، جانے ہوئے یعنی معلوم. علم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جاننا، اور معلوم جانا ہوا، جس کو جانا گیا ہے. دو یا زیادہ جانے ہوئے تصور کو یعنی معلوم تصور کو ترتیب دے کر کسی نہ جانے ہوئے تصور کو یعنی مجهول تصور کو جب معلوم کریں تو ان دو تصور یا زیادہ کو معرف اور قول شارح کہتے ہیں. جیسے تم کو حیوان اور ناطق کا علم ہے بھائی. دیکھیے، آپ کو انسان کی حقیقت کا پتہ نہیں، اب تو منطق میں آپ نے پڑھ لیا، پتہ چل گیا، لیکن اس سے پہلے آپ کو پتا نہیں تھا. تو اب آپ کو مثلا پہلے میں حیوان کا معنی بتاتا ہوں، اور پھر کس کا معنی بتاتا ہوں؟ ناطق کا معنی بتاتا ہوں. اب دو چیزیں اب آپ کو معلوم ہیں، کیا حیوان کا بھی پتا ہے اور ناطق کا بھی. اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ انسان جو ہے، انسان کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ حیوان ناطق ہے. کیا ہے؟ آپ کو حیوان کا معنی بھی پہلے سے معلوم ہے، ناطق کا معنی بھی. انسان کے معنی پتہ نہیں تھا، انسان کی حقیقت کا پتہ. تو وہ دیکھا، وہ دو معلوم تصوروں کو ملایا تو کس کا پتہ چل گیا؟ ایک تیسرے مجهول تصور کا آپ کو پتہ چل گیا کہ انسان کس کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ حیوان ناطق کو کہتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. جیسے تم کو حیوان اور ناطق کا علم ہے، ان دونوں کو ملایا تو حیوان ناطق ہوا، اس سے تم کو انسان نامعلوم کی حقیقت کا علم ہو گیا. وہ جو مجهول انسان تھا آپ کو اس کی حقیقت کا علم ہو گیا. پھر سنو، آپ کو انسان کا پتہ نہیں اور انسان کی حقیقت کیا حیوان ہے، آپ کو پتہ چل چکا، پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا. اب حیوان اور ناطق میں آپ کے لیے پہلے سے مثلا یہ بھی اگر نہیں معلوم تو پہلے میں ان کو بیان کر دوں گا. میں آپ کو بتاؤں گا حیوان کسے کہتے ہیں. حیوان کی کیا تعریف آپ نے پڑھی تھی؟ کہ وہ جس میں نامی ہوتا، جسم ہوتا ہے اور نامی ہوتا ہے اور حساس ہوتا ہے اور متحرک بالارادہ. اب میں نے آپ کو حیوان کی پہچان کروا دی، آپ کو حیوان کا پتہ نہیں تھا، اب آپ کو حیوان کا پتہ چل گیا. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ناطق کے بارے میں کہ ناطق جو ہے، ناطق کا معنی ہے بولنے والا، باتیں کرنے والا، یا بعضوں نے لکھا عقل رکھنے والا. اب آپ کو باتیں کرنے کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ پتہ ہے. تو اب آپ کو ناطق کا بھی پتہ چل گیا. پہلے یہ بھی مجهول تھے لیکن اب آپ کیا ہو گئے؟ معلوم. اب حیوان بھی آپ کے لیے معلوم ہے اور ناطق بھی معلوم، لیکن انسان ابھی بھی مجهول ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، انسان کن چیزوں سے بنا ہے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان حیوان ناطق ہے. آپ کو پتا نہیں تھا انسان کی حقیقت کیا ہے, کیا چیز ہے انسان, لیکن آپ کو حیوان کا بھی میں بتا چکا, وہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا. آپ کو ناطق بھی میں بتا چکا, وہ بھی آپ کو. تو ان دو معلوم چیزوں کو میں نے ملایا اور میں نے کہا انسان حیوان ناطق ہوتا ہے. آپ فوراً سمجھ گئے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ کیسے؟ حیوان اور ناطق, کیونکہ آپ کو حیوان کا بھی پتا اور ناطق معلوم ہوا. انسان کیا ہے؟ ایک حیوان ہے. اور کس طرح کا حیوان ہے؟ ناطق ہے, بولنے والا ہے. تو آپ کو انسان کی حقیقت کا پتا چل گیا. تو دیکھا دو معلوم چیزوں کو ملایا اور کس کو جان لیا؟ مجہول. اب انسان بھی آپ کو معلوم ہو گیا, انسان بھی اب دیکھیے کتاب پر. جیسے تم کو حیوان اور ناطق کا علم ہے, ان دونوں کو ملایا تو حیوان ناطق ہوا, اس سے تم کو انسان نامعلوم کی حقیقت کا علم ہو گیا. پس حیوان ناطق کو انسان کا معرف کہیں گے. نیز اور کیا نام ہے اس کا؟ حیوان ناطق کو انسان کی تعریف کہیں گے. اور کیا کہیں گے؟ حیوان ناطق کو انسان کا قول شارح کہیں گے. سورت سمجھ میں آ گئی. یہ انسان, یہ قول شارح ہے, یہ وہ بات ہے جو انسان کی وضاحت کر رہی ہے. حیوان ناطق کیا ہے؟ انسان کی وضاحت اور شرح کر رہی ہے. شرح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وضاحت کرنا, معنی بیان کرنا. ہمیں تو پتا نہیں تھا کہ انسان کی حقیقت کیا, لیکن حیوان ناطق نے آ کر کیا کیا, اس کی حقیقت ہمیں بتلا دی, اس کا وضاحت کر دی, اس کا معنی بیان کر دیا. تو اس کو قول شارح کہیں گے. یا مثلا دیکھو, آپ اپنے ایک ساتھی کو کرسی کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں کہ کرسی کسے کہتے ہیں. اس کو کرسی کا فرض کرو پتا نہیں ہے, ان کے علاقے میں ہوتی نہیں, وہ ایسی جگہ سے آیا. اب آپ اس کو بتلاتے ہیں کرسی وہ ہوتی ہے جس کے اس طرح پائے ہوں اور اوپر ایک بیٹھنے کی جگہ ہو اور ایک ٹیک لگانے والا حصہ ہو. دیکھا آپ نے سارے پرزے بیان کر دیے یا نہیں کر دیے؟ اور اس کو پایوں کا بھی پتا تھا, پائے کسے کہتے ہیں. اس کو سیٹ, بیٹھنے والی جگہ کا بھی پتا تھا کہ سیٹ کسے کہتے ہیں. اسے ٹیک لگانے کے معنی کا بھی پتا تھا. تو یہ تین چار معنی, چار چیزیں جن کا اس کو پتا تھا, ان کو آپ نے ملایا تو اس کو کرسی کا پتا چل گیا. سورج سمجھ میں آ گئی. تو یہ چیزیں کیا ہوئی؟ کرسی کی تعریف, کرسی کے لیے معرف, کرسی کے لیے قول شارح. تو آگے پھر یہ دیکھیے کتاب پر کہتے ہیں معرف یا قول شارح کی چار قسمیں ہیں, حد تام, حد ناقص, رسم تام اور رسم ناقص. اچھا پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ حد اور رسم کسے کہیں گے. بھئی ذاتیات اور عارضیات جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ کلی ذاتی, کلی عارضی پڑھا تھا یا نہیں؟ اسی ذاتی کی جمع ذاتیات, اسی عارضی کی جمع عارضیات. کلی ذاتی کسے کہتے تھے؟ وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو. انسان کی پوری حقیقت کیا؟ حیوان ناطق. تو یہ حیوان ناطق انسان کے لیے کلی ذاتی ہے یا حقیقت کا جز ہو. انسان کی حقیقت کا جز کیا کیا ہے؟ حیوان اور ناطق. تو صرف حیوان یہ بھی انسان کے لیے کلی ذاتی, صرف ناطق یہ بھی انسان کے لیے کلی ذاتی. اور پھر یہ کلی ذاتی کی کتنی قسمیں تھیں؟ تین قسمیں, جنس, نوع اور فصل. جنس کسے کہتے تھے؟ جو ایسے افراد پر, وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت الگ الگ ہو, جیسے حیوان کہ اس کے افراد کی حقیقتیں الگ الگ, اس میں سارے حیوان آ گئے. اور نوع جن کی وہ کلی ذاتی ہے جیسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک. اور فصل وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہو اور دوسری حقیقتوں سے آ کر اس کو جدا کر دے. یہ تین کیا ہیں؟ یہ تینوں کلیاں ذاتی ہیں. کیا ہیں؟ ذاتی. لیکن یاد رکھو جب ذاتی کا لفظ بولا جائے تو اس سے عموماً صرف جنس اور فصل ہوتی ہیں. نوع بھی کلی ذاتی ہے لیکن وہ مراد نہیں. جب ذاتی کا لفظ بولا جائے تو مراد کون ہوتی ہیں؟ جنس اور فصل. کیا؟ اور اسی جنس اور فصل کو ملایا تو نوع بن گئی. جنس کیا تھی؟ حیوان. فصل کیا تھی انسان کے لیے؟ ناطق. تو حیوان اور ناطق کو ملایا کیا بن گیا؟ حیوان ناطق. نوع بن گئی یا نہیں بن گئی؟ تو نوع تو اسی جنس اور فصل سے مل کر بنتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلی ذاتی کتنی ہے؟ تین، جنس، نوع اور فصل. لیکن جب بھی ذاتی کا لفظ بولا جائے تو صرف جنس اور فصل مراد لیتے ہیں، نوع مراد نہیں لیتے، کیونکہ نوع انہی دونوں سے تو مل کر بنتی ہے، لہذا وہ مراد نہیں لیتے. لہذا میں آپ سے پوچھوں، انسان کے لیے ذاتیات کیا کیا ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ جنس اور فصل. جنس کیا ہے؟ حیوان. آپ کہیں گے حیوان ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ ناطق بولیں گے. جبکہ عارضیات، اس کے اندر کیا تھا؟ وہ کل عارضی ہے، اس میں ایک خاصہ ہے اور ایک عارض عام. خاصہ وہ کل عارضی ہے، توجہ ہے، وہ کل عارضی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں، جن کی حقیقت ایک ہو، جیسے زاحق. پھر دہراؤ، توجہ نہیں ہے میرا خیال ہے. خاصہ وہ کلی عارضی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہو، جیسے زاحق. انسان کا خاصہ ہے، خاصہ لفظ ہی بتا رہا ہے، یہ خاص ہے ایک قسم کے ساتھ. تو ہر انسان کیا ہے؟ زاحق ہے، زاحق ہے. اور لیکن ہے یہ کلی عارضی، ذاتی نہیں. ذاتی تو وہ ہوتی تھی جو جس سے وہ چیز بنے، جس سے کیا ہو. ابھی آپ نے تعریف کی تھی کلی ذاتی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو. اور انسان کی حقیقت کیا؟ حیوان ناطق. زاحق کوئی آیا اس میں؟ زاحق. تو زاحق انسان کی صفت تو ہے، انسان میں اللہ نے ہنسنے کی صلاحیت تو رکھی ہے، لیکن یہ اس کی حقیقت کا جز نہیں ہے، یہ اس کی حقیقت کا حصہ نہیں. تو ذاتی وہ ہوتی ہے جو حقیقت کا حصہ ہو، اور باقی جو صفات ہوتی ہیں ان کو عارضیات کہتے ہیں. مثلا انسان ہے، حقیقت تو کیا ہے؟ حیوان اور ناطق. لیکن ہر انسان اس کا کوئی نہ کوئی رنگ بھی ہوگا، یا وہ تندرست ہوگا یا بیمار ہوگا، کتنی ہی صفات. وہ لکھنے والا ہوگا، وہ ہنسنے والا ہے، کتنی صفات اللہ نے دی ہیں اس کو، لیکن حقیقت صرف کیا ہے؟ حیوان اور ناطق. باقی ساری صفات ہیں تو ان کو عارضیات کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اور پھر یہ صفت اگر ایک ہی قسم کے ساتھ خاص ہو، ایک حقیقت والے افراد کے ساتھ، تو اس کو خاصہ کہتے ہیں. اور اگر مختلف حقیقتوں کے افراد میں یہ صفت پائی جائے تو اس کو عارض عام کہتے ہیں. جیسے ماشی، پاؤں سے پیدل چلنے والا، پاؤں سے چلنے والا. دیکھو انسان بھی ماشی، گھوڑا، گدا، گائے، بیل، بکری، سب کیا ہیں؟ ماشی ہیں، اپنے پاؤں پر چلنے والے ہیں. اور تو یہ دیکھو صفت ہوئی، اور یہ ان کی ذات کا، ان کی حقیقت کا حصہ ہے نہیں، تو یہ عارضیات ہیں، صفات ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جو حقیقت میں داخل ہوگا اس کو کہیں گے ذاتی، وہ ذاتیات ہیں. اور جو حقیقت میں نہیں داخل، صرف صفات ہیں، وہ کیا ہیں؟ عارضیات. اب یاد رکھیے، جب آپ سے کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو آپ اس چیز کی تعریف کرتے ہیں، پہچان کرواتے ہیں. توجہ ہے، آج کا سبق میں بیان کرنے لگا ہوں. جب آپ سے کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو آپ اس چیز کی اسے پہچان کرواتے ہیں، تو آپ اس کو اس چیز کی پہچان کروائیں گے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ تعریف. ساتھی کو، آپ کا ساتھی تھا، اس کو ہاتھی کا علم نہیں تھا، آپ نے اس کو پہچان کروائی کہ نہیں کروائی؟ تو یہ جو پہچان کروائی، یہ جو تعریف کی آپ نے، یہ جو قول شارح آپ نے ذکر کیا، یہ جو معرف آپ نے ذکر کیا، اس کی چار قسمیں ہیں. کتنی قسمیں؟
چار.
یہ جو آپ نے تعریف کی، یہ جو آپ نے پہچان کروائی، یا تو یہ کیا ہوگی، یوں کہیں، یا تو یہ تعریف جو آپ نے کی اس میں صرف ذاتیات ذکر ہوں گی. کیا ذکر ہوں گی؟
ذاتیات.
اگر صرف ذاتیات ذکر ہیں تو اس کو حد کہیں گے. کیا کہیں گے؟ حد کہیں گے. تو اگر آپ نے اس کو پہچان کروائی اس چیز کی ذاتیات کے ذریعے، تو اس کو کہیں گے حد. یہ جو تعریف ہے, یہ جو قول شارح ہے, یہ کیا ہے؟ حد ہے. اور اگر آپ نے اس کو پہچان کروائی عرضیات کے ذریعے تو اس کو کہیں گے رسم. کتاب میں آ رہا ہے حد اور رسم, دونوں لفظ کتاب میں آ رہے ہیں. توجہ ہے. ذاتیات کسے کہتے ہیں؟ پھر دوہراؤ ذرا. ہاں, جو ذاتیات یعنی وہ کلی ذاتی, وہ ہے جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جو, تو ذاتیات وہ ہیں جو حقیقت میں داخل ہوتی ہیں. جیسے انسان کے لیے حیوان اور حیوان ناطق, حیوان بھی ذاتی اور ناطق بھی ذاتی. تو ایک چیز کی پہچان کروانا اس کی ذاتیات کے ذریعے, یعنی ایسے یوں کہو ان پرزوں سے پہچان کروانا جن سے وہ چیز بنی ہے. کسی چیز کی آپ پہچان کروا رہے ہیں اور آپ کیا ذکر کرتے ہیں پہچان کرواتے ہوئے؟ وہ پرزے ذکر کرتے ہیں جن سے وہ چیز مل کر بنی ہے. تو اس تعریف کو کہیں گے حد. کیا کہیں گے؟ اور اگر آپ اس چیز کی پہچان کرواتے ہیں عرضیات کے ذریعے, صفات کے ذریعے, تو اس کو رسم کہیں گے. کیا کہیں گے؟
رسم.
پھر توجہ کریں, آپ سے ایک ساتھی نے مثلا ہاتھی کے بارے میں پوچھا, اب آپ اس کو ہاتھی کے بارے میں بتلاتے ہیں, تعریف کریں گے, اس کے لیے معرف ذکر کریں گے, قول شارح ذکر کریں گے. تعریف, معرف, قول شارح, ایک ہی چیز کے تین نام ہیں نا. تو آپ اس کو اس کی پہچان کروائیں گے, تو یہ پہچان آپ کس طرح کروائیں گے؟ یا ذاتیات ذکر کریں گے, یعنی وہ پرزے جن سے وہ چیز مل کر بنی ہے, یا اس چیز کی عرضیات یعنی صفات سے پہچان کروائیں گے. دو ہی صورتیں ہیں نا. یا کس سے پہچان کروائیں گے؟ جن سے, جن پرزوں سے وہ چیز بنی ہے. یا آپ پہچان کروائیں گے کس کے ذریعے؟ عرضیات یعنی صفات کے ذریعے. تو اگر آپ پہچان کرواتے ہیں یعنی تعریف کرتے ہیں ذاتیات کے ذریعے, تو اس کو کہتے ہیں حد. اور اگر آپ پہچان کرواتے ہیں یعنی تعریف کرتے ہیں عرضیات کے ذریعے, تو اس کو کہتے ہیں رسم. کیا حاصل کلام کیا ہوا؟ جب آپ کسی چیز کی تعریف کریں, اگر وہ تعریف میں وہ پرزے ذکر کریں جن سے وہ چیز بنی ہے, یعنی وہ جو اس کی حقیقت میں داخل ہیں, یعنی ذاتیات کے ذریعے, کس کے ذریعے تعریف کریں, تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس تعریف کو حد کہیں گے. اور اگر آپ اس چیز کی پہچان کرواتے ہیں ایسی چیزوں سے جو اس کی صفات ہیں, صفات ہیں, عرضیات ہیں, تو اس کو کیا کہیں گے؟ رسم کہیں گے. لہذا جب بھی آپ سے کسی چیز کی تعریف پوچھی جائے یا آپ کسی چیز کی تعریف ذکر کرنا چاہیں, تو دو ہی صورتیں ہیں, یا آپ تعریف کریں گے ذاتیات کے ذریعے, یا آپ تعریف کریں گے عرضیات کے ذریعے. ذاتیات کے ذریعے تعریف کریں تو وہ حد ہے, اور عرضیات کے ذریعے تعریف کریں تو وہ رسم ہے. پھر یہ جو حد ہے اور رسم, یہ دو قسم پر ہے. یا تو حد جو آپ ذکر کر رہے ہیں, تعریف جو کر رہے ہیں ذاتیات والی, یا تو اس سے آپ اس چیز کی پوری حقیقت بیان کر دیں گے. کیا کریں گے؟ جیسے مثلا میرے سے کس نے پوچھا انسان کسے کہتے ہیں؟ میں نے انسان کی پوری حقیقت ذکر کر دی. کیا حقیقت ہے انسان کی؟ حیوان ناطق. تو میں نے تو پوری حقیقت ذکر کر دی. اس کو کہتے ہیں حد تام. کیا کہتے ہیں؟ دیکھو میں نے وہ پرزے ذکر کیے جن سے انسان بنا ہے, جو اس کی ذات میں داخل ہیں. حیوان بھی کیا ہے؟ انسان کی حقیقت میں داخل. ناطق بھی کیا ہے؟ انسان کی. تو انسان بنا ہی ان دو پرزوں سے ہے, حیوان اور ناطق سے. تو یہ جو دو پرزے ہیں ان کے ذریعے میں نے انسان کی تعریف کر دی, اور پوری حقیقت بیان ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ انسان کی حقیقت بھی کیا حیوان ہے, اور میں نے بھی پوری حقیقت بیان کر دی حیوان ناطق. تو اس کو کہتے ہیں حد تام. تام کا معنی پوری, پوری حد تام, پوری تعریف, مکمل تعریف. اور حد سے آپ کو یہ بھی پتا چل گیا. کیا پتا چلا حد سے؟ یہ ذاتیات والی تعریف ہے, عرضیات والی نہیں. تو پوری تعریف جب میں نے کہا انسان کی, آپ نے پوچھا انسان کیا ہے, میں نے کہا حیوان ناطق, تو میں نے پوری حقیقت جو انسان کی تھی بیان کر دی. اور کیسے کہا؟ حیوان ناطق. تو پورے انسان کی حقیقت کا آپ کو پتا چل گیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد تام. کیا مانا؟ پوری تعریف. کامل تعریف، مکمل تعریف میں نے انسان کی مکمل پہچان کروا دی آپ کو، مکمل پہچان کروا دی، اس کو حد تام کہتے ہیں. اور اگر تو مکمل تعریف کر دی، اور اس میں کیا کیا ذکر کیا میں نے، حیوان اور نادر. حیوان کیا ہے انسان کے لیے؟ حقیقت کا تو جز ہے، لیکن انسان کے لیے یہ جنس ہے. کیا ہے اور کون سی جنس ہے، قریب یا بعید؟ یہ قریب، تو دیکھا جنس قریب. اور ناطق کیا ہے انسان کے لیے؟ ناطق فصل قریب، بس یوں کو فصل ہے. کیا ہے؟ تو دیکھو فصل جو ہے، تو دیکھو میں نے انسان کی ایسی تعریف کی جو جنس قریب اور فصل پر مشتمل ہے. کیا تعریف کی؟ جنس قریب اور فصل پر مشتمل ہے، تو اس کو حد تام کہتے ہیں. پوری حقیقت بیان کر دی نا، اور پوری حقیقت کس سے بنتی ہے کسی چیز کی؟ اس کی جنس بیان کر دی جائے اور اس کا فصل بیان کر دیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد تام. اب پھر دوہرائیے، حد تام کیا مانا؟ توجہ نہیں میرا خلاف حضرات کی، حد تام کسے کہتے ہیں؟ پوری تعریف مکمل، یہ کس سے بنتی ہے؟ جن سے قریب اور فصل سے. اور اس کو حد تام کیوں کہتے ہیں؟ حد سے کیا پتا چلا؟ حد سے کیا پتا چلا؟ یہ ذاتیات سے بنی ہے یہ تعریف، یعنی اس میں ذاتیات ذکر ہیں جن سے وہ چیز بنی ہے، جو اس کے پرزے ہیں. اور تام سے کیا پتا چلا؟ کہ مکمل تعریف ہے، یعنی پوری حقیقت کا پتا چل رہا ہے، اس سے پوری حقیقت اس میں ذکر ہو رہی ہے، تو اس کو حد تام کہتے ہیں. آئیے اب کتاب پر پہلے یہ دیکھ لیں. تو کہتے ہیں معرف یا قول شارح کی چار قسمیں ہیں، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. حد تام کسی شے کی وہ معرف ہے کہ اس شے کی جن سے قریب اور فصل قریب سے مرکب ہو، جن سے قریب اور فصل قریب سے. ہاں ٹھیک ہے، فصل میں بھی قریب کا لفظ انہوں نے ذکر کر دیا. تو شے کی جن سے قریب اور فصل قریب سے مرکب ہو، جیسے حیوان ناطق انسان کی حد تام ہے، حد تام ہے. اچھا گھوڑے کی حد تام ذکر کرو. شاباش، حیوان صاحب. دیکھو حیوان اس کے لیے کیا ہے؟ جن سے قریب. اور ساحل کیا ہے اس کے لیے؟ فصل قریب. تو حیوان ساحل. اچھا گدے کی پوری حقیقت، گدے کے لیے حد تام ذکر کرو. حیوان ناحق، نون الف ہا اور قاف دو نقطوں والا حیوان ناحق بھائی، یہ کیا تھی؟ حد تام. پھر دیکھ لیں حد کون سی تعریف کو کہتے ہیں؟ جو ذاتیات سے ہو. ذاتیات کس کو کہتے ہیں؟ وہ پرزے جن سے کوئی چیز بنی ہو، ان کی حقیقت میں داخل ہو. اور حد تام کس کو کہتے ہیں؟ مکمل تعریف. اور حد سے پتا چلا یہ تعریف کس کے ذریعے ہوگی؟ ذاتیات. اور تام سے کیا پتا چلا؟ کہ مکمل تعریف ہے. کیا مانا مکمل تعریف؟ یعنی اس سے مکمل حقیقت کا پتا چل گیا اس چیز کی. تو یہ پوری تعریف ہے اس چیز کی، مکمل تعریف ہے. بات سمجھ میں آ گئی. آگے ہے حد ناقص. ادھر دیکھیے، حد ادھر دیکھو بھائی، حد ناقص. حد سے پتا چل رہا ہے یہ تعریف بھی ذاتیات سے ہی ہوگی، کیونکہ جو تعریف ذاتیات سے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد. اور جو عرضیات سے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسم. تو حد، یہاں بھی حد کا لفظ آ رہا ہے، معلوم ہوا یہ تعریف بھی ذاتیات سے ہوگی. لیکن کس کے ذریعے ہوگی؟ یاد رکھیے، جن سے بعید اور فصل قریب. انسان کے لیے جن سے بعید کیا؟ جس میں نامی اور جسم اور جوہر. سورج سمجھ میں آ گئے، تو یہ سب ہیں. تو حد ناقص کی بات کر رہا ہوں. حد ناقص وہ ہے جس میں کسی چیز کی تعریف ذاتیات سے کی جائے، لیکن کون سی ذاتیات سے؟ جن سے بعید اور فصل قریب. فصل قریب، فصل قریب ہی رہے گی، جنس بعید ہو جائے گی. جن سے بعید اور یا صرف فصل قریب کے لیے تعریف کر دی جائے. کس کے ذریعے؟ مثلا میرے سے کس نے پوچھا انسان کیا ہے؟ میں جواب میں کہتا ہوں وہ جس میں نامی جو ناطق ہو، یہی کو جس میں نامی ناطق، جس میں نامی ناطق. اب یہ جس میں نامی میں نے ذکر کیا، کس کی تعریف پوچھی جا رہی تھی؟ کس کی تعریف پوچھی تھی؟ انسان. میں نے کیا ذکر کیا؟ جس میں نامی ناطق. تو جس میں نامی کیا ہے انسان کے لیے؟ بڑھنے والا جسم تو ہے، کون سی کیا چیز ہے؟ جن سے بعید ہے، شاباش. اور ناطق کیا ہے؟ فصل قد. تو کچھ پہچان ہو گئی یا نہیں انسان کی کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں نامی. اور کون سا جس میں نامی ہے؟ جو ناطق ہے، بولنے والا ہے، باتیں کرنے والا ہے. تو جس میں نامی ناطق، یہ انسان. پہچان ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اتنا آپ کو پتا چل گیا وہ بڑھنے والا جسم ہے، اور نیز یہ بھی پتا چلا وہ باتیں کرتا ہے، تو پہچان ہو گئی. لیکن کیا انسان کی پوری حقیقت کا آپ کو پتا چلا؟ نہیں، پوری حقیقت کا تو پتا نہیں چلا. لہذا یہ حد تو ہوئی کیونکہ ذاتیات کے ذریعے ہو رہی ہے، لیکن یہ کامل ہوئی یا ناقص ہوئی؟ ناقص ہوئی. تو اس لیے اس کو کہیں گے حد ناقص، کامل نہیں ہے، پوری نہیں ہے، اس میں نقصان ہے، کمی ہے. نقصان ناقص کا کیا معنی؟ جس میں کمی ہو. تو یہ حد ناقص. یا صرف میں ناطق کہہ دیتا ہوں. آپ نے میرے سے پوچھا انسان کیا ہے، میں نے کہا ناطق. صرف فصل قریب کو میں نے ذکر کیا، تو پوری تعریف ہوئی یا ناقص ہوئی؟ پہچان تو ہو گئی، باتیں کرنے والا، باتیں کرنے والا تو صرف انسان ہی ہے، پہچان تو آپ گئے، لیکن کیا پوری حقیقت کا آپ کو پتا چلا؟ پوری حقیقت کا پتا نہیں چلا. تو یہ کون سی حد ہوئی؟ حد ناقص. لہذا اب سنو، حد ناقص وہ تعریف ہے جس میں تعریف میں جن سے بعید اور فصل قریب کو ذکر کریں، یا صرف کس کو؟ فصل قریب کو. پھر دوہراؤ، حد ناقص کسے کہتے ہیں؟ جس میں جن سے بعید اور فصل قریب کو ذکر کریں، یا صرف فصل قریب کو ذکر کریں. سورت سمجھ میں آ گئی؟ یہی دیکھیے کتاب میں ہے، کتاب پر دیکھیے بھائی. حد ناقص کسی شے کی وہ معرف ہے کہ اس شے کی جن سے بعید اور فصل قریب سے، یا صرف فصل قریب سے مرکب ہو، اس سے بنی ہوئی ہو. جیسے جس میں ناطق. کس نے پوچھا مجھ سے انسان کسے کہتے ہیں؟ میں نے کیا کہا؟ جس میں نامی ناطق. جس میں نامی کے بجائے کوئی اور جن سے بعید لے آؤ، جسم لے آؤ، میں نے کہہ دیا جس میں ناطق. یا میں نے کہہ دیا جوہر ناطق. تو جسم میں نامی، یہ بھی جن سے بعید، جسم یہ بھی جن سے بعید، جوہر یہ بھی جن سے بعید انسان کے لیے. تو کوئی ایک جن سے بعید ذکر کر دو اور ساتھ فصل قریب، یا صرف کیا ذکر کر دو؟ فصل قریب. تو یہ کیا ہے؟ حد ناقص. تو یہی بیان کر رہے ہیں، جیسے جس میں ناطق یا صرف ناطق انسان کی حد ناقص ہے بھائی. آگے آ گیا رسم. رسم رسم کون سی تعریف بھائی؟ کس تعریف کو رسم کہتے ہیں؟ جو جس میں کیا ذکر ہوں؟ عارضیات ذکر ہوں. وہ تعریف جس میں کیا ذکر ہوں؟ عارضیات ذکر ہوں، اس کو رسم کہتے ہیں. پھر یہ جو عارضیات یعنی صفات ذکر ہیں، اگر یہ صفات ساری ذکر ہو جائیں، کیا ذکر ہو جائیں؟ ساری صفات اس چیز کی ذکر ہو جائیں، تو اس کو کہیں گے رسم تام. یہ پوری پہچان ہے، پوری تعریف ہے. کیا ہے؟ پوری تعریف ہے. اور اگر پوری صفات ذکر نہ ہو تو کہیں گے رسم ناقص ہے. کیا ہے؟ بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ ذاتیات کے ذریعے جو تعریف ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد. اور عارضیات یعنی صفات کے ذریعے جو تعریف ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ رسم کہتے ہیں. اور وہ رسم کتنی قسم پر؟ دو. یا وہ رسم تام ہوگی یا رسم ناقص. رسم تام نام سے پتہ چل رہا ہے، رسم تعریف، ایسی تعریف یا پہچان. رسم کا معنی ہے پہچان، علامت، نشانی. تو عارضیات کی جو تعریف ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ رسم. اور یہ رسم کتنی قسم پر؟ تام یا رسم، یا رسم دو قسم پر ہے، یا رسم تام ہوگی یا رسم ناقص. رسم تام وہ ہے جس میں پوری پہچان ہو جائے، یعنی ساری صفات اس چیز کی ذکر ہو جائیں. کیا ہو جائیں؟ سارے صفات ذکر ہو جائیں. اور رسم ناقص جس میں کچھ صفات ذکر ہوں، جس میں کیا ہوں؟ کچھ صفات ذکر ہوں. اور رسم تام اس میں یاد رکھیے، رسم تام وہ تعریف ہے جس میں جن سے قریب اور خاصہ ذکر ہو. کیا ذکر ہو؟ حد تام کیا تھی؟ حد تام جن سے قریب اور فصل قریب. اور رسم تام میں جن سے قریب، جنس تو وہی ہے، اس میں بھی قریب تھی، حد میں بھی اور اس میں، جن سے قریب اور ساتھ کیا ذکر ہو؟ خاصہ ذکر ہو. اور خاصہ یہ ذاتی ہے یا عارضی ہے؟ یہ عارضی ہے. دیکھا تو تعریف کس کے ذریعے ہوئی؟ عارضیہ. اور اس کو کیا کہیں گے؟ رسم تام. تو دیکھیں کتاب پر، رسم تام کسی شے کی وہ معارف ہے کہ اس شے کی جن سے قریب اور خاصہ سے مل کر بنے، جیسے حیوان زاحق. مجھ سے کس نے پوچھا انسان کیا ہے؟ میں نے کہا حیوان زاحق. دیکھو حیوان جن سے قریبی میں نے ذکر کر دی، اور زاحق انسان میں اللہ نے ہنسنے کی صلاحیت رکھی ہے، تو انسان زاحق ہے، ہنسنے والا. وہ ہنسے یا نہ ہنسے لیکن اس میں ہنسنے کی صلاحیت ہے، وہ زاحق ہے. تو حیوان زاحق، اور یہ زاحق انسان کی حقیقت میں داخل ہے یا اس کی صفت ہے؟ یہ اس کی صفت. تو یہ تعریف میں نے کس کے ذریعے کی؟ عارضیات کے ذریعے. اگر عارضیات کی مدد لی اور اس کے ذریعے میں نے انسان کی آپ کو پہچان، آپ سمجھ گئے حیوان زاحق کس کی بات ہو رہی ہے. لیکن کیا پوری حقیقت کا پتہ چلا؟ نہیں. لہذا اس کو حد تو نہیں کہیں گے، رسم کہیں گے، پہچان ہو گئی. رسم کا معنی ہوتا ہے علامت، نشانی، جسے علامت آپ کو مل گئی، پہچان آپ کو اس کی ہو گئی، تو اس کو کہیں گے رسم تام. کیا کہیں گے؟ رسم تام. تو دیکھیے کتاب پر، جیسے حیوان زاحق انسان کی رسم تام ہے، یعنی پوری پہچان ہو گئی انسان کی. اتنا پتا چل گیا حیوان ہے، کیا ہے؟ حیوان. اور پھر یہ بھی پتا چل گیا حیوانات میں سے کون سا والا حیوان ہے جس کی صفت کیا ہے؟ زاحق ہے. تو پہچان ہو گئی، کیونکہ زاحق نے کیا کیا؟ بازاحق تو ہر حیوان نہیں ہوتا، تو باقی حیوانات سے الگ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو پوری پہچان کروا دی کہ نہیں کروا دی؟ پوری پہچان کروا دی. جنس کا بھی پتا چل گیا اور اس کی صفت کا بھی پتا چل گیا. نیز بھائی اس کو تام کہتے ہیں، پوری رسم، یعنی یوں کو جس میں ساری صفتیں آ گئیں. کیا ہوئی؟ بھائی ساری صفتیں کہاں آئی ہیں؟ صرف زاحق آیا ہے، ایک صفت آئی نا، کیا آئی؟ تو باقی صفتیں تو نہیں؟ یہ تو کامل پیش نہیں. بھائی کامل، دیکھو جنس کا بھی پتا چل گیا اور صفت کا بھی، وہ صفت جو اس کو کیا کر رہی ہے، باقی چیزوں، باقی حیوانات سے الگ. اور نیز جن سے قریب ذکر ہوئی، جن سے قریب جب جن سے قریب ذکر ہوئی تو اس جنس کے ساتھ جو جو چیزیں لازم تھی، ضروری تھیں، وہ بھی خود بخود سمجھ میں آ گئیں. مثلا میں نے کہا سورج، جیسے میں نے سورج کہا، آپ کے ذہن میں سورج کے ساتھ ساتھ روشنی بھی آ گئی یا نہیں؟ آپ کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں دھوپ بھی آ گئی یا نہیں آ گئی؟ دیکھا میں نے تو روشنی کا ذکر نہیں کیا، میں نے تو دھوپ کا ذکر نہیں کیا، میں نے تو صرف کس کا ذکر کیا؟ یارحم القلوب. میں نے تو صرف کس کا ذکر کیا؟ سورج. لیکن سورج کے ساتھ ساتھ جو چیزیں لازم ہیں، جو اس کے ساتھ ضروری ہیں، وہ بھی خود بخود ذہن میں آ گئی. اور وہ کیا؟ روشنی ہوتی ہے، دن ہوتا ہے اور دھوپ ہوتی ہے. تو لہذا جب حیوان ذکر کیا تو حیوان والی جتنی صفات تھیں وہ بھی خود بخود کیا ہوئی؟ ذہن میں آ گئیں. لہذا صفات ساری گویا صفات آ گئی ہوں سمجھو، اور پھر وہ صفت بھی آ گئی جس نے کیا کیا، باقی صفتوں سے اس کو جدا کر دیا. تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسم تام. پوری پہچان ہو گئی، لیکن بہرحال ذاتیات کے ذریعے پوری پہچان نہیں ہوئی. پوری تعریف تو نہ ہوئی نا، پوری تعریف ہوتی پوری حقیقت کا پتہ چلا نہیں، پوری حقیقت کا تو پتہ نہیں چلا. پوری حقیقت کا پتہ صرف کس میں چل رہا تھا؟ حد تام میں. تو اس کا مرتبہ سب سے اونچا ہے، وہ سب سے اعلیٰ تعریف ہے. وہ ولی آپ سے کسی چیز کا پوچھا جائے اور آپ اس کی ایسی پہچان کروائیں کہ پوری حقیقت اس کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. باقی اس سے نیچے والی ہیں تو تعریفیں، ان سب سے کیا ہو رہی ہے؟ پہچان ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اس چیز کی پہچان تو سب کے ذریعے ہو رہی ہے، لیکن سب سے اعلیٰ درجے کی پہچان کون سی ہے؟ حد تام ہے. بات سمجھ میں آ گئی. آگے دیکھیے کتاب پر، رسم ناقص کسی شے کی وہ معرف ہے جو اس کی جن سے بعید اور خاصہ سے، یا صرف خاصہ سے مل کر بنے، جیسے جسم زاہق انسان کی رسم ناقص. دیکھا یہ بھی بالکل اسی طرح ہے. رسم ناقص کسے کہتے ہیں؟ رسم تام میں تو کیا ذکر تھی؟ جن سے قریب، اور رسم ناقص میں جن سے بعید، اور ساتھ کیا ذکر ہوگا؟ خاصا. تو جن سے بعید اور خاصے کے ساتھ کسی چیز کی تعریف کرو، یا صرف خاصے کے ذریعے تعریف کرو، یہ کیا ہے؟ رسم ناقص. مثلا انسان کے لیے ابھی گزرا، رسم تام کیا ہے؟ رسم تام. جن سے قریب لاؤ حیوان، اور خاصہ لاؤ زاہق لے آؤ، یا کاتب لے آؤ. کاتب لکھنا یہ بھی صرف کس کی خصوصیت ہے؟ انسان کی، اس کا خاصہ ہے. تو مجھ سے کس نے پوچھا انسان کیا ہے؟ میں نے کہا حیوان زاہق، یا میں نے کہہ دیا حیوان کاتب. دیکھا پہچان ہو گئی یا نہیں آپ کو؟ تو لیکن کیا ذاتیات کے ذریعے ہوئی یا عارضیات کے ذریعے؟ لہذا اس کو رسم کہیں گے. اور کون سی رسم ہے؟ رسم تام ہے، کیونکہ جن سے قریب ذکر ہے اور فصل اور خاصہ ذکر. اور اگر مجھ سے کسی نے پوچھا انسان کیا چیز ہے، میں نے پہچان تو کروائی لیکن میں نے جن سے بعید کو ذکر کیا اور ساتھ کس کو؟ خاصہ. مثلا میں نے کہہ دیا جس میں نامی زاہق. اب یہ کیا ہے جس میں نامی؟ جن سے بعید ہے. یا میں نے کہہ دیا جسم زاہق، یا میں نے کہہ دیا جوہر زاہق. تو کس سے تعریف کر رہا ہوں؟ جن سے بعید سے اور خاصہ سے میں تعریف ذکر کر رہا ہوں، یا صرف میں نے خاصہ ذکر کر دیا. کس نے پوچھا انسان کیا ہے؟ میں نے کہا زاہقن، یا میں نے کہہ دیا صرف کاتبن. تو صرف کس سے تعریف کر دی؟ خاصہ سے. یہ کیا ہے؟ رسم ناقص. رسم ناقص کس کے ذریعے ہوگی؟ جن سے بعید اور خاصہ سے، یا صرف خاصہ سے. اسی لیے کہا جیسے جسم زاہق انسان کی رسم ناقص ہے، اسی طرح اگر صرف کیا ذکر کر دو؟ زاہق، یہ بھی کیا ہے؟ انسان کی رسم. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ پھر ایک دفعہ مختصراً دوہرا لو بھائی. وہ تعریف کتنی قسم کی؟ چار قسم کی ہوتی ہے. تعریف کا دوسرا نام کیا؟ معرف. معرف. اور تیسرا نام کیا؟ قول شارح. اچھا، تعریف اگر صرف ذاتیات کے ذریعے کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد. اگر صرف ذاتیات کے ذریعے تعریف ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ حد کہتے ہیں. اور اگر عارضیات کے ذریعے ان کی مدد سے کسی کی پہچان کروائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسم کہتے ہیں. اور حد کا درجہ اعلی یا رسم کا درجہ اعلی؟ حد کا درجہ اعلی، کہ اسے حقیقت کا پتہ چلتا ہے. اور پھر ان میں بھی سب سے اعلی درجہ کس کا؟ حد تام کا. اچھا، تو ذاتیات کے ذریعے جو تعریف ہو وہ حد کہلاتی ہے. پھر یہ اگر تعریف میں آپ کسی چیز کی پوری حقیقت ذکر کر دیں اس کو کیا کہیں گے؟ حد تام. اور اگر پوری حقیقت نہیں ذکر کرتے تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ حد ناقص کہیں گے. تو لہذا حد تام اس میں کیا کیا ذکر ہوگا؟
حد تام
جی جن سے قریب اور فصل قریب. شاباش. اور حد ناقص میں کیا ذکر ہوگا؟ جن سے بعید اور فصل قریب، یا صرف فصل قریب. یہ ہے حد ناقص. اور رسم تام میں کیا ذکر ہوگا؟ جن سے قریب اور خاصہ ذکر ہوگا. اور رسم ناقص میں کیا ذکر ہوگا؟ جس میں بعید اور خاصہ، یا صرف خاصہ ذکر ہوگا. تو یہ چاروں طریقے ہیں کسی چیز کی پہچان کروانے کے. آپ سے کوئی سوال کرے، آپ جواب میں کوئی بھی ان میں سے تعریف کر سکتے ہیں، اس سے اس چیز کی اس کو پہچان ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ لیکن سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ حد کا ہے. اور حد میں بھی سب سے اعلیٰ درجہ حد تام. حد تام کا درجہ سب سے اعلیٰ کیوں؟ کیوں؟ اس سے پوری حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے. شاباش، بات سمجھ میں آ گئی بھائی. اور عارض عام کو نہیں ذکر کیا. سوال، انہوں نے کہا خاصہ سے تعریف کرو، تو یہ بھائی عارض عام بھی تو ہے، وہ بھی صفت ہوتی ہے یا نہیں؟ لیکن وہ مختلف حقیقتوں میں پائی جاتی ہے. جیسے ماشی ہر حیوان کیا ہے؟ ماشی. تو اس کے ذریعے تعریف کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا. نہ حد میں اس کا ذکر ہے نہ رسم میں ذکر ہے اس کا. تو کیا تعریف عارض عام سے نہیں کی جا سکتی؟ جواب یہ کہ بھائی عارض عام اس سے کسی کی پہچان نہیں ہو سکتی. میں نے کہا ماشی پاؤں سے چلنے والا, آپ کے ذہن میں انسان آیا؟
نہیں.
اس میں تو حیوان بھی ہے, گھوڑا گدا بکری وغیرہ کئی چیزیں آ گئیں. تو یہاں پر تعریف ذکر کی جا رہی ہے, تعریف ہو جس سے کسی چیز کی پہچان ہو جائے, اور عارض عام کے ذریعے تو چیز کی پہچان نہیں, اس میں تو کئی چیزیں آ جاتی ہیں, لہذا اس کے ذریعے تعریف معتبر نہیں علماء کے نزدیک. تعریف کرنی ہے تو یہ چار صورتیں ہیں, یا کسی چیز کے حد تام بیان کر دیں پوری حقیقت, یا ذاتیات سے کریں لیکن پوری حقیقت نہیں ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد ناقص کہتے ہیں. یا آپ عرضیات کی مدد سے ایک چیز کی کسی کو پہچان کرواتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسم. اور پھر یہ دو قسم پر ہے, یا تام ہوگی یا ناقص ہوگی. اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی. آئیے اب ذرا یہ سوالات بھی حل کر لیں. ذیل کے معرفات میں معرف کی اقسام بیان کرو. نمبر ایک, جوہر ناطق. جوہر یہ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ کس کی پہچان کروانا چاہ رہے ہیں؟
انسان
کی. اچھا تو کیا کیا ذکر ہے؟ جوہر یہ کیا ہے؟ جن سے بعید. اور ناطق یہ تو یہ کون سی یہ ذاتیات ہیں دونوں؟ تو یہ کیا ہوئی؟ حد. اور کون سی حد؟ حد ناقص. شاباش. اگلا نمبر دو, جس میں نامی ناطق. یہ کس کی پہچان کروا رہے ہیں؟ انسان کی. اس کی تعریف ہے. اچھا یہ کون سی تعریف؟ ذاتیات کے ذریعے کروا رہے ہیں یا عرضیات کے ذریعے؟ ذاتیات کے ذریعے کروا رہے ہیں. اچھا تو کیا کیا کون سی تعریف ہے یہ؟ جس میں نامی کیا ہے؟ انسان. جن سے بعید. اور ناطق تو یہ کیا ہوئی؟ حد ناقص. شاباش. جس میں حساس. یہ کس کی تعریف پہچان کروانا چاہ رہے ہیں؟ پتا چلے گا کس کو سمجھ میں آئی ہے بات یا نہیں. کسی کی پہچان کروانا چاہ رہے ہیں آپ کو. کس چیز کی یہ پہچان کروانا چاہ رہے ہیں؟ شاباش. حیوان کی پہچان کروانا چاہ رہے ہیں. آپ سے کس نے پوچھا حیوان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا جسمن حساسن. جسمن ذاتی ہے, حساسن یہ بھی کیا ہے؟ ذاتی ہے. تو یہ تعریف کس کے ذریعے ہوئی؟ ذاتیات کے ذریعے. اور مجھے بتائیے حیوان کے لیے یہ جسم جن سے قریب ہے یا جن سے بعید ہے؟ حیوان سے اوپر تو کیا ہے؟ جس میں نامی. اس سے اوپر کیا ہے؟ جسم. اس سے اوپر کیا ہے؟ تو یہ جن سے قریب ہوئی حیوان کے لیے یا بعید؟ بعید ہوئی. اور حساس کیا ہے اس کے لیے؟ فصل. فصل قریب ہے. حساس کیا کرتا ہے اس کو؟ درختوں سے الگ کر دیتا ہے یا نہیں کر دیتا؟ ہر حیوان کیا ہے؟ حساس بھی ہے اور متحرک بال ارادہ بھی ہے. تو یہ حساس اس کے لیے فصل قریب ہے. تو یہ کون سی تعریف ہوئی؟ حد ناقص. شاباش. آگے دیکھیے, جسم متحرک بال ارادہ. یہ کس کی تعریف پہچان کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ کس کی پہچان کروا رہے ہیں؟ شاباش. یہ بھی حیوان کی کر رہے ہیں. پھر اس میں جسم کیا, یہ ذاتیات ہیں یا عرضیات؟ ذاتیات ہیں. جسم کیا ہے؟ جن سے بعید ہے انسان. حیوان کے لیے, حیوان کے لیے جن سے بعید ہے. حیوان کے لیے جن سے قریب کیا ہے؟ حیوان سے اوپر کیا ہے؟ جس میں نامی. تو حیوان کے لیے جن سے قریب کیا ہے؟ جس میں نامی. اور جن سے بعید کیا ہے؟ جسم. اور جوہر بھی کیا ہے؟ جن سے بعید ہے. اور متحرک بال ارادہ یہ کیا ہے حیوان کے لیے؟ فصل قریب ہے. تو یہ ایسی تعریف ہوئی جو جن سے بعید اور فصل قریب سے مرکب ہے. تو یہ کیا ہوئی؟ حد ناقص. شاباش. آگے, حیوان ساحل. حیوان ساحل یہ کس کی پہچان کروا رہے ہیں؟ گھوڑے کی. اور ذاتیات سے کر رہے ہیں یا عرضیات سے؟ ذاتیات سے. اور کیا کیا ذکر ہے حیوان؟ یہ اس کے لیے جن سے قریب ہے، اور ساحل فصل قریب ہے. تو یہ کون سی تعریف ہوئی؟ حد تام ہوئی، شاباش. اور حیوان ناحق یہ کس کی پہچان کروا رہے ہیں؟ ہاں گدے کی. تو یہ کون سی تعریف ہوئی؟ ذاتیات سے ہے یا ذاتیات سے ہے. اور کیا کیا ذکر ہے؟ حیوان گدے کے لیے جن سے قریب، اور ناحق فصل قریب. تو کون سی تعریف ہوئی؟ حد تام، شاباش. جس میں ناحق کس کی پہچان کروا رہے ہیں؟ گدے کی. اور جسم یہ کیا ہے؟ جن سے بعید. اور ناحق فصل قریب. تو کون سی تعریف ہوئی؟ حد ناقص ہوئی، شاباش. نمبر آٹھ، حساس کس کی پہچان کروا رہے ہیں؟ شاباش، حیوان کی. اور صرف اور کیا ہے؟ ذاتیات ہیں یا عرضیات ہیں؟ ذاتیات ہیں. حیوان کہتے ہی کس کو ہیں؟ جسم نام حساس متحرک بل ارادہ، یہ اس کی حقیقت ہے. تو حساس کیا ہے؟ اس کی حقیقت میں داخل ہے. تو یہ کیا ہے؟ فصل ہے. یہ کیا ہے؟ فصل ہے. اور صرف فصل کے ذریعے تعریف، یہ کیا ہے؟ حد ناقص ہے. کیا ہے؟ حد ناقص. آگے ہے نمبر نو، ناطق. یہ کس کی پہچان کروا رہے ہیں؟ انسان کی. تو یہ کون سی تعریف ہوئی؟ یہ فصل قریب ہے. صرف فصل قریب سے تعریف کی، کون سی تعریف ہوئی؟ حد ناقص، شاباش. نمبر دس ہے، الکلمت لفظوں وضع لمعنی مفرد. کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو مقرر کیا گیا ہو کسی مفرد معنی کے لیے. یہ تو انہوں نے وہ تعریف ذکر کر دی جو درجہ ثانیہ والے سمجھ سکتے ہیں، اولا والے سمجھ نہیں سکتے. بہرحال کلمہ، کلمہ کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں سمجھ لو، کلمہ کہتے ہیں وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو. کیا ہو؟ اگر لفظ کا معنی نہیں تو اس کو کلمہ نہیں کہتے. اگر لفظ کا کچھ معنی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں روٹی شوٹی کھائیں گے. اب روٹی اس کا تو معنی ہے، اور شوٹی یہ میں نے ویسے ساتھ ملا دیا، اس کا کوئی معنی نہیں. تو جس لفظ کا معنی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. تو روٹی کیا ہے؟ کلمہ. لیکن شوٹی لفظ تو ہے، میں تلفظ کر رہا ہوں یا نہیں، زبان سے بول رہا ہوں یا نہیں، جس پر بھی ہم تلفظ کریں اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں. تو شوٹی لفظ تو ہے لیکن کلمہ نہیں. تو کلمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس کا کچھ معنی ہو. اور یہ الکلمات لفظوں وضع لمعنی مفرد، اس میں کلمہ کی پوری تعریف کی جا رہی ہے، پوری حقیقت بیان کی جا رہی ہے. اور پوری حقیقت بیان کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد تام. یہ کیا ہے؟ حد تام ہے بھائی، حد تام ہے. دیکھو اس میں لفظ ذکر ہے، یہ جنس ہے اس کے لیے، اور وضع ہوگا کسی مفرد معنی کے لیے، یہ اس کے لیے فصل ہے. کیا ہے؟ فصل ہے، فصل ہے، فصل قریب. بہرحال بس یہ اتنا یاد رکھیں، یہ کیا ہے؟ کلمہ. یہ کلمہ کی تعریف کی جا رہی ہے. اور یہ کیا ہے؟ حد تام ہے بھائی، حد تام ہے. باقی انشاءاللہ اگلے سال آپ یہ تعریفات پڑھ لیں گے، یہاں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا اگر یہ، لیکن بہرحال بس مدارس میں یہ کتاب درجہ ثانیہ والوں کو پڑھائی جاتی ہے تو وہ سمجھ سکتے ہیں اس کو. اب گیارہواں ہے، الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها مقترنا باحد الازمنۃ الثلاثہ. یہ فعل کی تعریف، فعل کسے کہتے ہیں؟ ایسا کلمہ، ادھر دیکھو، فعل وہ کلمہ ہے. فعل کلمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس کا کچھ معنی ہو. تو معلوم وہ فعل کا بھی کچھ معنی ہوگا. جب وہ کلمہ ہے نا تو کلمہ کہتے ہیں کس کو ہے؟ جس کا کچھ. تو فعل جب کلمہ ہے تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ معنی ہوگا. یہی بات بیان کر رہے ہیں، فعل وہ کلمہ ہے، تدل علی معنی، جو معنی پر دلالت کرتا ہے، فی نفسہا ای بی نفسہا، خود بخود. اور مخترین، اس حال میں کہ وہ ملا ہوتا ہے، بی احد الازمنۃ الثلاثہ، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ. یاد رکھیے یہ فعل کی حد تام ہے. کیا ہے؟ پوری جامع معنی تعریف ہے. فعل کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہو، یعنی ماضی، حال یا استقبال. جیسے زارابا کا معنی پٹائی کی گزشتہ زمانے میں، دیکھو زمانہ ملا ہوا یا نہیں، اور یا ضریبو وہ پٹائی کر رہا ہے یا پٹائی کرے گا، دیکھو حال یا استقبال، دو زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس کے ساتھ ایک وقت میں ضرور ہوتا ہے، تو اس کو فعل کہتے ہیں. تو یہ فعل کی تعریف کر دی کہ فعل وہ کلمہ ہوتا ہے، یعنی اس کا کچھ نہ کچھ معنی ہوتا ہے، اور نیز وہ معنی، وہ لفظ اپنے معنی پر خود بخود کیا کرتا ہے، دلال، اور نیز اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوا ہوتا ہے. تو یہ فعل کی تعریف کر دی اور پوری پوری تعریف کی، پوری حقیقت سامنے آ گئی فعل کی. تو یہ کیا ہوئی فعل کے لیے؟ حد تام ہو گئی. آگے تنبیہ ہے، جو اصطلاحات منطق کی اب تک تم نے 13 سبقوں میں پڑھی ہیں وہ یکجا بطور فہرست لکھی جاتی ہیں، ان کو خوب یاد کر لو اور آپس میں تکرار کرو. تو یہ ساری تعریفات، یہ جو چیزیں ہیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور کل کوشش کرتے ہیں اس میں سے، کل کے سبق میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ساری گزشتہ باتوں کا ہم تکرار کر لیں. ٹھیک ہے، اب تک جتنے سبق پڑھے ہیں جلدی جلدی ہم ان کا تکرار کر لیں گے ساری، تاکہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں، اور پھر اگلے ہفتے سے ہم انشاءاللہ تصدیقات کی بحث شروع کریں گے. تصور کی بحث مکمل ہو گئی، ساری بنیادی باتیں آپ کے سامنے ذکر ہو گئیں. چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.